اس کے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی پوری صلاحیت دے دی جاتی ہے. جب ان کتاب و سنت پڑھتا ہے, دوسری بات دیکھیے, ایک تو یہ میں نے کہا ہے, ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ جب انسان کتاب اور سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو کتاب اور سنت کے اندر ہر روز کے واقعات کے بارے میں ہدایت موجود ہوتی ہے. جس طرح کے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں, میری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں اور قرآن مجھے بتاتا ہے. رب سے تعلق اور قرآن سے تعلق اتنا ہو جائے جس طرح کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا تھا, تو ہر چیز کے بارے میں ہدایت یہاں سے مل جاتی. جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حکمران بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ معاذ وہاں پہ حکمران بنا دیے گئے ہو, بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن و سنت سے لوں گا, سب سے پہلے قرآن حکیم سے دیکھوں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر قرآن حکیم میں سے تمہیں نہ مل سکے, یہ نہیں کہا کہ قرآن حکیم میں نہ ہو, تو قرآن حکیم میں تو ہے لیکن تمہاری عقل وہاں تک رسائی نہ کر سکے. وہ قرآن حکیم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اس کے لیے وہ دانش, وہ عقل, وہ اندر کی محبت, وہ موجود ہونی چاہیے, تو وہ پھر ساری باتیں واضح ہوتی. اور دوسرا معنی اس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان قرآن و سنت سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ وجدان کے اندر تمیز خود بخود پیدا کر دیتے ہیں. وہ واقعہ یہاں قرآن حکیم میں لکھا نہ ہو, وہ حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہ ہو, لیکن اللہ جل شانہ کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والے کو مزاج شناس رسول بنا دیتے. اس کے دل کے اندر خود بخود قرآن و سنت کو پڑھنے والے کے دل کے اندر آج اس لمحے یہ جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں مجھے کتاب کیا ہدایت دیتی ہے, اس کا مزاج اندر سے بتاتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. یہ فرقان اندر کی روشنی دیتا ہے, یہ اندر کی جرا بخشتا ہے, یہ نور دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان مسائل کو بھی دیکھ لیتا ہے جو اس کے نظروں سے پہلے اجل ہوتے. یہ میں بات سمجھا سکا جی؟ اہل علم کیسے پتا چل جاتا ہے کہ جناب بش صاحب آئیں گے اور کچھ دیے بغیر چلے جائیں گے, اور بڑے بڑے مناسب رکھنے والے بھی لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب تک گفتگو ہو کر واپس نہ چلا جائے ہیں کچھ دیے بغیر ہی چلا گیا. لوگوں کو کیسے پہلے پتا چل جاتا ہے؟ یہ قرآن حکیم سے تو تعلق رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر وہ روشنی دے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھ لیتا. وجاتینا, جب ہم نے عطا کی موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب, کتاب, والفرقان, اور فرقان کیوں دی تھی, یا جس کو میں نے ایک تفصیل کے ساتھ آپ نے سامنے رکھا ہے, میرے رب نے دو کلمات کے اندر بتا دیا ہے, لعلکم, تاکہ تم سب لوگ, تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ, تمہیں صحیح بات کا پتا چل جائے, تمہارا دوست کون ہے, تمہارا دشمن کون ہے, تمہیں پہلے پتا چل جائے. یہ کس طرح پتا چلے گا جی؟ جو کتاب اللہ میں بھی نہ ہوں آپ کو نظر آئے, جو حدیث کے اندر بھی نظر نہ آئے, یہ مجھ سے کیسے رائے بنا لیتے ہیں؟ پھر اللہ ان کے دلوں کے اندر اس کتاب, اپنے کلام اور محمد رسول اللہ کی محبت کے صدقے میں ان کے دل کے اندر فرقان پیدا کر دیتا, تمیز پیدا کر دیتا. آپ گھر کے اندر اپنے بچے کو سمجھانے لگتے ہیں, اپنی بیوی کو سمجھانے لگتے ہیں, اپنے شوہر کو سمجھانے لگتے ہیں, بسا اوقات ایسی صورتحال آ جاتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے سمجھاؤں. دل کے اندر ایک دم روشنی پیدا ہوتی ہے, اگر یہ بات کہوں تو سمجھ آ جائے گی. یہ روشنی کون دیتا ہے؟ اس کا نام فرقان. یہ تعلق ہو تو ملتی ہے, یہ تعلق نہ ہو تو نہیں ملتی. یہ تعلق نہ ہو تو آدمی کہتا ہے کہ میرے برابر ہو گیا بچہ, اب اسے کیا میں بار بار کہوں. یہ تعلق ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ میں نے پیار سے اتنی دفعہ سمجھایا ہے, بار بار کہا ہے, یہ نہیں مانتا, میرا بچہ ہے, یہ تو جہنم کا ایندھن بننے لگا ہے, اس کو میں جا کے پکڑوں گا نہیں, روکوں گا نہیں, اگر تھپڑ مارنے سے رکتا ہے تو روکوں گا نہیں, خودکشی کرنے لگے, نیچے چھت سے گرنے لگے تو میں کیا کروں گا؟ اچھا بیٹا تجھے 20 دفعہ تو کہا ہے کہ نہ چھلانگ لگا, اچھا مارنی ہے چھلانگ تو لگا دے. کہتے ہیں کبھی ہم پھر کوشش کرتے ہیں؟ یہ فرقان. گھر کے حالات کو کس طرح سنبھالنا ہے. قرآن سے تعلق ہوگا تو فرقان نصیب ہوگا, یہ تعلق نہیں ہوگا تو فرقان نصیب نہیں ہوگا, نہ گھر کے معاملات میں, نہ معاشرے اور محلے کے معاملات میں, نہ منڈی اور بازار کے معاملات کے اندر, نہ ملکوں کی سیاست کے معاملات کے اندر, نہ اقتدار اور رعیت کے معاملے کے اندر آپ کو فرقان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک قرآن و سنت سے تعلق نہ رکھا جائے. لعلکم تہتدون, اس لیے تمہیں ہدایت نہیں سے مل رہی. اس کے علاوہ کوئی اور ہاتھ بمبا ہوتا تو وہ بتا دیا جاتا, اور ہمارے سامنے ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی اس بات کو نہیں مانا تو کیا ہدایت پائی. اور جب اسی قوم نے بنی اسرائیل نے ہی حضرت طالوت کے زمانے میں, حضرت سلمان کے زمانے میں, حضرت داؤد کے زمانے میں اگر اپنی کتاب کو پکڑ لیا تھا تو کیا ہدایت پانے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام آباد دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ پھر کسی کے دماغ میں اس طرح کی بات نہیں آئی. یہ طالوت تو اپنے خاندان کے وقار کو چاہتا, کسی نے کہا کہ داؤد تو اپنے اقتدار ذاتی چاہتا, ان کا اقتدار ذات کے لیے نہیں ہوا کرتا, وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب اللہ کے دین غالب ہونا ہوتا ہے تو حاکمی اقدامات کس کی ہوتی ہے؟ پھر ہٹو بچو نہیں ہوتا, مزے نہیں ہوتے, اقتدار کے مزے نہیں لیے جاتے. پھر تو انسان کوئلوں کی آگ پہ جلتا ہے, اس کا عالم تو یہ ہو جاتا ہے کہ راتوں کو ڈھونڈ کر روتا ہے کہ عمر تیری ماں کس پہ ہے. اگر فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا, اللہ تجھے قیامت کے روز پوچھے گا, پھر اس کی حالت تو یہ ہو جاتی. وعلیکم السلام صاحب, گویا فرقان محمد رسول اللہ کی احادیث اور محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کے ذریعے آج ہمیں ملیں گی, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی جا رہی تھی, تورات اور اپنے رسول کی سیرت سے پکڑ. ان لوگوں نے سب سے پہلا جرم یہ کیا تھا کہ اپنے رسول کی سیرت کو چھوڑ دیا تھا اور صرف کتاب اللہ کو پکڑا تھا, یہ جرم تھا ان کا, جس کی وجہ سے وہ فرقہ فرقہ ہو گئے. اور بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ, وہ جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو آج ہم اپنا عیسائی کہتے ہیں, وہ ایک دوسرا فرقہ تھا اسلام کے اندر. پہلا فرقہ وہ یہودیت تھی جس کے آگے مزید فرقے ہو گئے, اور دوسرا فرقہ عیسائی تھا جس کے آگے مزید فرقے ہو گئے. ان کا جرم یہ تھا, انہوں نے اپنے رسول کی سیرت کو پکڑا تھا اور اپنے کتاب جو انجیل مقدس تھی اس کو چھوڑا تھا. گویا اگر فرقان چاہتے ہو, اگر ہدایت چاہتے ہو, اگر سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو تو ان دونوں کو ساتھ لے کے آ پڑے. آج ہم نے بھی اسی بات, لوگ جو ہے صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور بات صرف حدیث کی بات کرتے ہیں. کیا حدیث کی خالی بات کو لے لو گے تو دین پر چل سکو گے, اور خالی قرآن کی بات کو لے لو تو دین کے اوپر چل سکو گے؟ قرآن کہتا کہ مجھ سے رہا تھا, اور تم حدیث کو نہ لو تو بتاؤ تم وہ صراط نماز جس کو قائم کرنا وہ کیسے کرو گے؟ صراط کے معنی تو صرف دعا کے ہوتے ہیں. وہ کس طرح کھڑے ہو کر کیا پڑھنا ہے, بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے, رکوع کے اندر اور سب کب پڑھنا ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں بتائے گا. تو قرآن حکیم میں کہاں لکھا ہے کہ تجارت میں کیا پڑھنا ہے اور نکلنا کب ہے نماز سے, کیسے نکلنا ہے, یہ ادا کون سکھائے گا؟ سلو کمارائی تمون سلی کہنے والی ہستی بتائے گی کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا, پھر نماز پڑھنی آئے گی, پھر دین پر چلا جائے گا. تو گویا اگر ہدایت چاہتے ہیں, فرقان چاہتے ہیں, اندر کی روشنیاں چاہتے ہیں, ہر ہونے والے معاملے کو, وہ سیاسی ہو وہ اقتصادی ہو, ہر ہر معاملے کو اگر تم حل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے, تو قرآن و سنت کے اندر پہلے ڈوب جاؤ, اس کے بغیر یہ حل نہیں ملے گا. وہ اس کا اعلیٰ موسیٰ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام اسلام نے لکانی ہی اپنی قوم کے لوگوں کو لکھ, ہم نے پڑھا تھا نام دو طرح کا ہوتا ہے, ایک لام تعلیل اور ایک لام لازم, جس کے معنی کے لیے ہوتا ہے وہ لام تعلیل, یا لام لازم اس کے معنی یقیناً ہوتا ہے, یا کے لیے لکانی ہی اپنی قوم کے لوگوں, اس کی قوم کے لوگوں کو یعنی اپنی قوم سے جب کہا یا قومی یا تو پورا کلمہ یا ہم جس طرح الگ لکھتے ہیں یہ وہ ہے کھڑی والی فاس کے اوپر اے کے معنی میں کون سا لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے لیکن نیم کے نیچے زیر ڈال کے یہ کے معنی لیے گئے ہیں قومی یا لگا دیے کلمے کیا کرتے تو میرا کے معنی کہتے اے میری قوم یا قوم اے میری قوم کے لوگوں انکم انکم بے شک تم نے ظلم تم نے ظلم کیا ہے اور یہ ظلم کسی پر کیا ہے شرک کر کے انفسکم اپنی جانوں کے اوپر تم ظلم کر بیٹھے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب سے مستحق بنا لیا ہے اور آخرت کے اندر بھی تم نے یہ شرک کا کلمہ کہہ کے جب آگے چلتا ہو نا تو آپ اپنے آپ کو بنی ذمہ کہتے یہ تو بڑی اسرائیل کی بات ہے اور ہم تو بنی اسماعیل ہیں یہ تو بات بنی اسماعیل کی اور بنی اسرائیل کی نہیں ہے بات میرے اللہ کی ہے اور تمہاری وہ تمام صفات جو میرے اللہ کی ہیں وہ اگر انسان کے اندر بھی سمجھ لی جائے تو اس کا نام شرک ہے. اللہ کہتے اقتدار میں دیتا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے؟ یقین ہے آپ کو؟ جس کو یقین ہے وہ آ جا کھڑا کر کے دکھا دے. آپ کو نہیں یقین ان کو پوچھیں ذرا, آپ کو نہیں یقین. اقتدار کون دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے؟ اپنے دل سے ابھی پوچھ کر میں آپ کو ایک کسوٹی دے رہا ہوں, فرقان اسی کا نام ہے. اپنے دل سے پوچھ کر اب آپ ایمانداری سے کھڑا کریں کہ اتنی ہی قوت کے ساتھ یہ یقین نہیں ہے امریکہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. کیا اتنی یقین کے ساتھ نہیں ہے؟ تو شرک اور کس کا نام ہے؟ لوگوں کم مسلمان ہوں, اپنے بارے میں خود سوچو کیا حرکت کر بیٹھے. ہمارے نفع کا مالک کون ہے اور ہمارے نقصان کا مالک کون ہے؟ کیا اتنی کوئی سے بھی سمجھتے کہ جہاں امریکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے, اور جہاں نفع دینا چاہے ہائے نفع دینے سے اس نے دیا نہیں چلا گیا ہمارا بڑا نقصان کر گیا. اپنے دل سے پوچھو یہی قوت جو اللہ کی ہے وہ اس کو دے بیٹھے. یہ رونا پڑ گیا ہے ہائے ادھر معاہدہ کر دیا اور تم اپنے اللہ سے معاہدہ کیوں نہیں کر لیتے, اور اوپر سے کہتے آپشنز کھلی ہیں اب ہم چائنا جائیں گے دوسرا خدا اپنائیں گے. اور اب کے ہاں کب جاؤ گے؟ اس دن تمہیں پتا چلے گا جب چائنا بھی کہے گا یا سنگان کے علاقے کے اندر وہ جو مسلمانوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں اس کی تم ہی تائید کرو کہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پھر کہو گے ہاں اب ان کو مارو, پہلے ادھر مروائے ہیں پھر ادھر مروا لینا. اچھا رب طاقت نہیں دیتا, رب قوت نہیں دیتا؟ پہلے ایٹم بم کس نے دیا؟ پہلے ساری دنیا تمہارے مخالف تھی پھر بھی ایٹم بم بنا ہے نا, کس نے بنوا دیا؟ کیا اس سے بڑے بم نہیں بنوا سکتا ہم سے؟ کیا بات کرتے ہو؟ فرقان ملتا ہے, فرقان روشنی ملتی ہے, ترقی ہوتی ہے, ہدایت ملتی ہوتی ہے, ٹوتھ پاس ملتا ہے, کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. کہاں سے لینے چلے گئے ہو؟ کہتے نفع کا مالک اللہ ہے اور نفع کا مالک امریکہ تو سمجھ بیٹھے. ساری قوم ہو رہی ہائے دیکھ نہیں گیا. ان اللہ غنی ونحن فقراء, ایسی آیت کے اندر یہ بنی اسرائیل نے بھی یہی بات کہی تھی کہ نحن اغنیاء واللہ فقیر. آ جائے گا میں آپ کو پڑھاؤں. وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے تھے, انسانوں کو غنی سمجھتے تھے. اللہ کو ہماری ضرورت ہے مگر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اللہ غنی ہے, فقیر ہم ہیں, ہم اس کے دربار پہ جائیں گے تو مل جائے گا. جائیے تو صحیح اس کے دربار. انکم ظلمتم انفسکم, تم نے ظلم کیا, باتخاذکم العجلا. اب باپ کو پتہ بھی چل گیا ہے, میں نے سمجھا بھی دی ہے, موسیٰ آ کے پھر انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے جو پکڑ لیا تھا یہ تم نے بڑا ظلم کیا تھا, بڑی زیادتی کی تھی کہ تم نے رب کا مقام کسی اور کو دے دی. میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں آپ, وہ اجلا تھا, وہ کہنے والا تھا, وہ جو سونے چاندی کا بنا, اور آپ ڈالر کے لیے سب کچھ یہ کر رہے ہیں.
ڈالر کے اوپر کیا بنا ہوا ہے پتہ؟ ایک ہاتھ میں گنج اور دوسرے ہاتھ سانپ. وہ کہتا ہے تمہارے نفع کا بھی مالک میں ہے اور تمہارے نقصان کا مالک بھی ہے, اور آپ نے اسے تسلیم کر لیا. ڈالر کا بھی دیکھا آپ نے, اس کے اوپر ایک ہاتھ میں کیا ہے؟ گندم کا دانا کہ روٹی میں دیتا ہوں, اور دوسرے نہیں مانو گے تو موت دوں گا, اور ہم اسے تسلیم کر لیا. یہ دولت کی بنیاد پر ہی ہمارے اندر پہلے دن بھی جو مار پڑی تھی پیٹ کی وجہ سے ہم نے غلطی کی تھی. حضرت آدم کو جب کہا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو اس انسان نے پہلی جو غلطی کی تھی کس بنیاد پہ کی تھی؟ یہی حرکت ہم کر بیٹھے. اور آپ کو پتا کہ بنی اسرائیل کا عروج کیا ہے اس کے اللہ کی نافرمانیوں کا؟ تو مال کی محبت میں اللہ نے کہا یوم السبت تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, پیٹ بھرنے کے لیے مچھلیاں پکڑنے کا ہلا کر لیا, تو یوم السبت بھی مچھلیوں کو شکار کر لیا اور وہ گڑے میں پھنس گئی. پکڑی جا کے انہوں نے چار پی گوشت کی. بلکہ ڈرتے ہم تو وہ بھی نہیں ڈرتے. تو اللہ نے کہا کون اس کے رضا پر خاص ہوئی, ذلیل بدر بن جاؤ. کیا کر رہے ہیں ہم؟ اتخاذکم فتوبو فتوبو تابا یتوبو تابا یتوبو توبہ کرو, اور واولی جمع کی علامت ہے تم سب توبہ کر لو. توبہ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے کہنا توبہ 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 توبہ. توبہ اس بات کا نام ہے کہ انسان پوری شرع صدر سے یہ مانے کہ احکام دینا اللہ اس کے رسول کا کام ہے اور میرا کام اس کی اتباع ہے. میں نے ان کے احکام کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو ان کے سزا کا مستحق کر لیا ہے, میں اس پہ شرمندہ ہوں, آئندہ ایسا عمل نہیں کروں گا. اور اس کے بدلے میں وہ نیک اعمال کرے تب توبہ ہوتی ہے. آپ نے رشوت لی, آپ نے دو نمبر کا کاروبار کیا, آپ نے رقبہ کیا, آپ نے ڈکیتیاں کی, اس کے بعد آپ نے توبہ 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 آئندہ نہیں میں کروں گا, اور جس کا مال لوٹا ہو اس کو واپس نہ کرے, تو توبہ ہو جائے گی؟ وہ تو مال واپس کرنا ہی پڑے گا, وہ تو کرنا ہی پڑے گا, اس کے بغیر توبہ نہیں. فتوبو اس طرح کا کہ توبہ کرو الا باریکم کم تھا تم کا کے لیے باری تالا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ویسے تو کلمہ, لیکن یہ کلمہ تھوڑا سا مشکل ہے, کیسے نکلے گا جی؟ ذرا نکال کے دیکھیے کیسے نکلے گا. با را اور حمزہ, با را اور الف سے دیکھیے شروع میں, شروع میں با را اور حمزہ یہ دو طرح کے معنی میں آتا ہے, اس لیے میں نے کہا اس کو نکالیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اصل معنی اس کے کیا ہیں. خالق خالق ذرا اس کے سارے معنی دیکھیے, ایک اس کے معنی ہے خالق, یہ بات ٹھیک ہے, با را اور حمزہ سے نکلے گا. بارا یبراو فتحا یفتحو اس کا باب ہے. بارا یبراو اس میں فائل بنے گا باری فائل, باری فائل پیدا کرنے والا, خالق کریٹر. یہ کریٹر کے اندر اور خالق کے اندر ابھی تشنا رہ جاتے ہیں باری کہنے میں. باری کہتے ہیں جو عدم سے وجود بخشتا ہے, وہ تو خالق بھی ہوتا ہے. یہ کریٹر کے معنی عدم سے وجود بخشنا ہوتا ہے, خالق کے معنی بھی عدم سے وجود بخشنا ہوتا ہے, لیکن باری کے اندر جو معنی ہے وہ یہ ہے وہ جو چیز کی ابتدا یوں کرے اس سے پہلے وہ چیز موجود تو نہ ہو, وہ بنائے لیکن کن فائے ان کی قوت سے, باری کن فائے کن کی قوت سے بنا دیتا. اور باری کے اندر ایک معنی آپ نے شفا بھی پڑے,
باری کے اندر ایک معنی آپ میں تندرستی بھی پڑے تھے، صحت کے بھی پڑے تھے، تمہارے ذہنوں کو جو کدی لگ گئی ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، اس کو صحت بھی بخشے گا تو میرا اللہ ہی بخشے گا، تمہارے دل کو جو زنگ لگ گیا ہے میرا رب بخشے گا، وہ میرا پالنہار بخشے گا، وہ جو انہولیاں کر دینے والا ہے وہ بخشے گا۔ کہاں تم پھر رہے ہو؟ یہ تو کل ہے ان کی قوت رکھنے والا، حضور چلے جاؤ۔ فتوبو، اب توبہ کرنے کس کو حضور جانا ہے؟ وہ جن جن وجہوں سے بیماریاں لگی تھی ان بیماریوں کا تذکرہ آج۔ فتوبو، تو توبہ کر لو، الی بارکم، اپنے رب کے حضور توبہ کر لو، اور ساتھ سزا بھی سنا دی۔ فقتلو، لوگوں رب کا شکر ادا کرو اور اپنے رسول پہ درود پڑھو کہ اتنی سخت سزائیں تمہیں نہیں ملی جتنی ان کو مل گئی۔ رسول اللہ کے صدقے میں بچ کے ہو، جرائم ہمارے ان سے بڑے ہیں، اس طرح کی سزا ہمیں نہیں ملی۔ وہاں انہوں نے جرم کیا تو وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا فقتلو، اپنے آپ کو قتل کر لو۔ وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، ان لوگوں کو کہا کہ ان لوگوں کو اب قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی توبہ کر دی، تمہاری توبہ اس طرح قبول ہو۔ اندر کا جہاد کرنا پڑے گا، اپنی صفوں کے اندر بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ اور وہاں پہ حکم یہ ہوا تھا، بنی آبی کوئی اجازت نہیں دی کہ وہ صرف یہ کام کریں، کہا کہ ہر شخص اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیکھے اور وہ جنہوں نے توبہ کرنی ہو اپنے آپ کو پیش کریں، اور ان کو قتل کرنے کے لیے وہ لوگ آگے آئیں جو انہی کے قبیلے کے ہوں، انہی کے بھائی ہوں، انہی کے باپ ہوں، انہی کے ماموں اور چچا اور تایا ہوں، وہ ان کو قتل کر دیں تاکہ اندر سے خالص ہو جائے۔ یہ ہر دور میں ہوا ہے، بدر کی لڑائی کے اندر کیا چچا بھتیجے کے مقابلے میں نہیں تھا؟ کیا ماموں اور بھانجا آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے؟ کیا حقیقی باپ اور حقیقی بیٹا ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے؟ پھر اللہ کی خاطر تو پھر اس بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ یہ میرا خونی رشتہ دار ہے اور نہیں ہے۔ خالص ہو گئے اپنے اللہ کے لیے، تمام اسبیت ختم کر دو۔ سامری نے وہ خاندانوں کی اسبیتیں اٹھائی تھی نا، انہوں نے ذات کی اسبیتوں کو بھی ختم کر دیا کہ یہ میرا حقیقی باپ ہے، یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، نہیں جن لوگوں نے پوجا کی ہے اس کی آج انہیں قتل ہونا ہے، اور وہ لوگ قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں جنہوں نے بچوں کی پوجا کی بجائے اللہ کی پوجا کے اوپر کھڑے رہ گئے، اور 3500 ایک دن میں قتل ہوئے۔ کیا ہم سزا لینے کو تیار ہیں آج؟ اب تو سزا کے لیے کہا ہے، آج کے دور کے اندر بھی چوری کی ہے سزا لو، مال لوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی جس کا مال لوٹا ہے وہ معاف کر دے تو تمہاری معافی ہوگی، جس کا قتل ہو گیا وہ معافی نہیں، وہ جرمانہ تو تمہیں بھرا ہے، جو قانون توڑنے کا وہ تو ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ دیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سزا اور قید کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوڑوں کی صورت میں ہو، اسے بھگتنا پڑے گا۔ اور آج دنیا میں بھگت لو تو تمہارے لیے اس بات کی گنجائش نکل آئے گی، تمہاری معافی قبول ہو جائے اور آخرت میں معاف کر دیے جاؤ، ورنہ یہاں نہیں سزا لو گے تو آخرت کی سزا تو تمہارا مقدر۔ اس لیے کہا ہے فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، جب رب کے حضور جاؤ گے اس وقت تمہاری خیر ہو جائے گی، جو آج سزا لے لے گا۔ اور جو آج سزا سے بچ گیا سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں بچ گیا ہوں، میں اس طریقے سے کام کر رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نہ پتا چلے، اچھا سزا تو وہاں ہونی ہے جہاں رب کے حضور جاؤ گے، وہاں خیر رہ جائے گی۔ آج توبہ کر لو، اس کی سزائیں لے لو، جو لوٹا ہے واپس کر دو، اور جو کسی کی بےعزتی کی ہے آج اس سے معافی مانگ لو، کل کو وہ نہیں رہے گا، موقع چھوٹ جائے گا، تمہاری سانس ختم ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ابھی توبہ کر لو۔ توبہ کا دروازہ تو سانس کی آخری ہچکی تک کا ہے، اس کے وقت تو توبہ۔ کتاب علیکم، پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، تابا معاف کر دیا، یہاں دیکھیے سا آیا سما نہیں آیا، ادھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کیا، ادھر اللہ نے اسے معاف کر دیا، ادھر انہوں نے اپنے ہی پیاروں کو قتل کیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہ ہو تباب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر وہ تواب اور رحیم نہ ہوتے تو آج ہمارے اوپر بھی وہی معاملہ اگر ہو جاتا ہماری شکلیں بگڑنی شروع ہو جاتی تو کیا بنتا؟ ہمارے جرائم کی بنیاد پر جو اللہ کا حق ہے وہ کسی غیر کو جو دے بیٹھتے ہیں، اس بنیاد پہ جو شرک کر لیا ہے، اس بنیاد پر اگر ہمیں بھی کہا جاتا قتل کر لو تو ہمارا کیا بنتا؟ میں نے ابھی آپ کو پریکٹس کروائی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے، کس کو سمجھ بیٹھے؟ آپ کہتے ہیں اقتدار اللہ دیتا ہے، کس کو سمجھ بیٹھے؟ اگر ایک ایک جرم کی بنیاد پر یوں سزا ہو جاتی تو بچ جاتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے محمد رسول اللہ کے اللہ پیدا کی امت کے، اور انہوں نے تمہارے لیے دعا کر دی. انہ تواب الرحیم. آج ہمارا وقت بھی مکمل ہوتا ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ اپنے اپنے بارے میں آپ گھر میں جا کر تنہائیوں میں جب کوئی نہ آپ کے پاس ہو تو دیکھیے کہ آپ نے کیا اپنی زندگی کو فرقان حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت سے جوڑا ہے. آپ جا کے دیکھنا، اس قرآن و سنت سے اگر جوڑا ہے تو کیا میری سیرت کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی ارتقا، کوئی انقلاب برپا ہوا ہے؟ کیا میرے افکار پہلے بھی اگر اللہ کو بھی مانتے تھے اور غیر اللہ کو بھی مانتے تھے تو میں نے اس کو توبہ کی ہے؟ لوگوں ابھی توبہ کر لو، سانس ختم ہو گیا، توبہ کا موقع ختم ہو جائے گا. اور دنیا میں اللہ کی معصیت میں جتنے لمحے گزار دو گے، بہرحال اس کی سزا تو تمہیں ملنا ہو، الا یہ کہ تم اللہ سے توبہ کر، توبہ کر لیجئے، اپنے ایک ایک گناہ کی معافی مانگ لیجئے اور اللہ کے یہاں شرک سے بچ جائیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. آپ سے بد نظری دیکھنے کی بجائے اسے اچھی تربیت دیں اور نیک کام کی طرف بنائیں تاکہ وہ اچھا دیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک آدمی یا کوئی بھی شخص جو بہت نیک ہوتا ہے اس کو تو ہر کوئی گلے سے لگاتا ہے، اور جو برا ہو اسے سب بد نظری سے دیکھتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم اور آپ اسے بد نظری سے دیکھنے کی بجائے اسے اچھی تربیت دیں اور نیک کاموں کی طرف بلائیں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو؟ اچھا جی، یہ میں جو یہاں پہ بیٹھ کر کر رہا ہوں یہ تربیت کر رہا ہوں جی، کہ بد نظری سے دیکھ رہا ہوں، تو سوال کیا ہے؟ ایسی چنی چنائی باتیں لکھ کر بھیج دیتے ہیں جو آپ کے دل میں بات ہو وہ کہا کر. یہ عموماً لوگوں کے اندر بات پائی جاتی ہے، اور یہ جو دین دشمن ہیں وہ ڈالتے ہیں اصل میں لٹریچر میں آپ اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں. جی مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، مولوی تو جناب جو برا ہوتا ہے اس کے سینے سے نہیں لگاتے. تو میں سینے سے نہیں لگا رہا تھا اور کیا کر رہا ہوں؟ آپ کے تربیت نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہوں؟ تربیت قرآن سے زیادہ بہتر کوئی کر سکتا ہے؟ تو کیا مراد ہے پھر سوال کا؟ اس میں تو سوال مجھے پھر نظر نہیں آیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ داڑھی کتنی رکھی جائیے. میں یقین سے آپ کہتا ہوں کہ اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی. اس سوال کے جواب میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے داڑھی نہیں رکھی، کیونکہ جو اس نے داڑھی رکھنی ہے اس کو پتا رب کے رسول نے کہا کہ داڑھی رکھو. کتنی رکھنی ہے یہ رسول نے نہیں کہا، تو میرے کیا جو ہوتا کہ اتنی رکھو. اگر ضروری ہوتی اتنی رکھنی تو میرا رسول ضرور بتا کر جاتا. اگر میرے رسول نہیں بتایا تو میری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں نہیں بتاتا. اتنی رکھو جتنی تمہارے چہرے پہ اچھی لگ جائے، وہ کتنی بھی ہو وہ ساری رکھو. وہ بڑی بھی رکھی جا سکتی ہے، وہ چھوٹی بھی رکھی جا سکتی ہے، اور چھوٹی بھی رکھی جا سکتی ہے، اور وہ چہرے پہ لگی ہوئی جتنی داڑھی لگتی ہو اس کا نام بھی داڑھی. ہاں داڑھی رکھو. سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ اسلام میں نہ کوئی سنی ہوتا ہے نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے، مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے. محمد رسول اللہ سنی تھے یا شیعہ تھے؟ حضرت حسین سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ علی کرم اللہ وجہ شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ابو بکر سنی تھے یا شیعہ تھے؟ یہ سنی اور شیعہ مولوی کے پیٹ کی پیداوار اور دشمن کی ضرورت کا نام ہے. مومن صرف مومن ہوتا ہے، مسلم صرف مسلم ہوتا ہے. تو میں تو کو مسلم، میں نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، وہ ردیت کو میرے اسلام ادین ہے، اور تمہارے دین کا نام اسلام رکھا ہے. سنی شیعہ وہابی بریلی دیوبندی نہیں رکھا، یہ مولوی صاحب نے رکھے ہیں نام، تو ان سے جا کے پوچھئے. میں تو قرآن پڑھاتا ہوں. پہلے آپ نے آپ کو اس سے توبہ کر لیجئے, آپ سنی اور شیعہ ہیں, آپ پھر مسلمان, تو پھر سارے مسلمان ایک دوسرے کے ہاں شادی کر سکتے ہیں. ہاں اسلام نے کفر کا ایک مقام رکھا ہے, اور کفر سے مراد یہ ہے کہ جس لڑکے اور جس لڑکی کی شادی کرنی ہو اس کے رہن سہن, اس کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہو, بہت زیادہ تفاوت نہ ہو, یہ کفر ہے, اس کا خیال رکھا ہے. مسلمان اہل کتاب یہودی اور عیسائی کے ساتھ دوستی وغیرہ کر سکتے ہیں, ان سے شادی کر سکتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کی عورتوں کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے, شادی شادی کے معنی میں کی جا سکتی ہے, اس کے معنی یہ اسے بتا دیجیے کھول کے کہ اس کا امکان ہے کہ یہ عورت اپنے مرد کی محبت اور اس کے حسن اخلاق اور اس کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہو جائے, اس کا امکان ہے. اور کیونکہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم کے ساتھ رہتے ہوئے وہ دین کے لیے اس کو واپس لا سکے, کیا وہ تو منع کر دیا گیا ہے اور اس کی اجازت دے دی گئی ہے, جس کی اجازت رسول اللہ دے دیں, کسی کو روکنے کا کوئی استحقاق ہے؟ جہاں تک تعلق ہے اپنے حسن سلوک کا, تو وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ عیسائی ہو, وہ سارے کے سارے میرے اللہ کی مخلوق ہیں, ہمیں ان سب سے پیار ہے, کسی سے کوئی نفرت نہیں, کسی انسان سے بھی نفرت نہیں ہے. یہ دینی اعتبار سے بھی ہمارے باپ آدم کے بیٹے, ہماری ماں ہوا کے لگتے جگر, یہ امت محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ امت دعوت ہے, یہ ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے ان کو دعوت دینا ہے, مومن کرنے اپنے ساتھ ملانا ہے, جس سے نفرت کی جائے اس کو دعوت دینے کی کوئی سکھ نہیں بنے, ہمیں کسی سے کوئی نفرت نہیں, ہمیں سب سے پیار ہے. ہاں دوستی کا معاملہ اور ہوتا ہے, دوستی ہوتا ہے کہ اندر کے راز ایک دوست دوسرے دوست کو دیتا ہے, یہ راز نہیں دیے جا سکتے, ہمیں ان سے پیار اور محبت ہے, ہم انہیں برائی سے بچا کر نیکی ملانا چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ آدم کے بیٹے ہوا کے لگتے جگر کہیں جہنم کہیں دھنا بن جائے, ہمیں ان سے یہ ہمدرد, اس کا فرق کیا کرتے. شادی کے لیے استخارہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شادی کے لیے استخارہ کرنے کی شرعی حیثیت بڑی اہم ہے, کوئی بھی اہم معاملہ ہو اور یہ شادی اہم ترین معاملات میں سے, اس کے لیے اللہ کے حضور دو رقص نفل پڑھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر میرے لیے اچھا ہے یہ رشتہ ہے تو یہ ہو جائے, اور اگر یہ اچھا نہیں ہے تو اپنی جناب سے اس رشتے کو مجھ سے دور کر دے, یہ خود کرنا ہے, کروانا نہیں ہے. اور تو مذاق کرنا شروع کر دیا استخارے کا, رسول اللہ نے باقاعدہ دعا بھی سکھائی تو یہ دعا پڑھنا, وہ کہتے کہ مجھے خاطر لکھو میں تمہیں وہیں پہ جواب دے دوں, یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھومنتر کا نام تو نہیں ہے, استخارہ کی تربیت محمد رسول اللہ نے دی. استخارہ کر کے کوئی خواب نہ آئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ استخارہ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تمہیں جواب خواب بھی آئے گا, کہیں نہیں کہا, اللہ اشارہ کر دے تو ان کی مہربانی, لیکن محمد رسول اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تمہیں خواب آئے. ہوتا یہ ہے کہ جو استخارہ کرتے ہیں نا تو دماغ میں پہلے کوئی بات ہوتی ہے, مثال کے طور پر باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی میری بھتیجی سے ہو جائے, اور ماں چاہتی ہے میری بھانجی سے ہو جائے, دونوں استخارہ کرتے ہیں, باپ کو بھتیجا بھی کراتے ہیں اور اس کو بھانجی نظر آ جاتی ہے, لگو استخارہ اس کا نام ہی نہیں ہے. استخارہ نام ہے اللہ سے خیر طلب کرنے کا, اللہ سے دعا کرنے کا. استخارہ کر کے جو خواب آتا ہے اس میں اچھا اور برا خواب سے کیا مراد ہے؟ میں نے جواب دے دیا. السلام علیکم, گزارش ہے کہ اس کو غلط مشورہ, اس کو غلط مشورہ دینا اسلام میں ناجائز ہے یا جائز, یا کس کو؟ اسے اس کو, اب پتا نہیں اس سے کیا پورا شاید لکھنا چاہتے, کسی کو غلط مشورہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ یہ تو بڑی ہی سی بات ہے کہ کسی کو بھی مشورہ دینا غلط وہ جائز نہیں ہے, مشورہ امانت ہے اور امانت اس کے اہل تک پوری پہنچ جانی چاہیے, کسی کو غلط مشورہ نہیں دینا. لوگ ایسا کرتے ہیں, میں اس کی جو طے پہنچا ہوں وہ یہ ہے
کہ پوشاک آپ مشورہ دینے سے بندہ بچ تو سکتا ہے، لیکن اگر میں نے مشورہ دیا تو برا مان جائے گا، تو کسی اور کے ذریعے بلوا دی تھی. مجھے برا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت بری بات. مجھے برا بننے کی تو ماں خیر خواہی اس کا نام ہے. محمد رسول اللہ خیر خواہی کرتے تھے تو لوگ جو ہمیں پتھر مارتے تھے، پتھروں سے انہوں نے پرواہ نہیں کی، خیر خواہی کرتے رہے. آپ اپنوں کے خیر خواہی کرتے رہیے، اور کب تک وہ آپ کے خلاف نہیں چلیں گے، ایک دن آئے گا کہ اس کا دل اللہ آپ کی طرف موڑ دے. آپ خیر خواہی کرتے رہے، یہ نہ کیجیے کہ اگلا برا منا دے گا ایسے، مجھے کیا ضرورت ہے برا بننے کی. یہ اسلوب ہمارا نہیں، یہ کسی مفاد پرست کا تو ہو سکتا ہے، کسی ذات کے خود میں ڈوبے ہوئے انسان کا تو ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے کا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإِذْ قُلْتُمْ، واو کے معنی جی، اور اس کے معنی جب. اور ہم نے پڑھا کہ جب قرآن حکیم اسے از یا ازا کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے اس کرو، یاد کرو جب یہ ایسا ہوا، کسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ایسا ہوا تھا محمد رسول اللہ ذرا نے بتاؤ ایسا ہوا تھا. اس کل تم، جب یہ واقعہ ہوا، کل کہا تم نے، اصل میں تھا کیا، کالا یا کولو، کالا اس نے کہا یا کولو وہ کہتا ہے، اور کون تو اردو کا یہ کلمہ، اور تم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، تم کے معنی میں وہی کلمہ ہے. اس کو تم، جب تم نے کہا، تم سب نے کہا، یا موسا اے موسا، جب تم نے کہا کہ اے موسا لن یومنا، ہم نے پڑھا تھا لا لم اور لن، تینوں کلمات نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لا نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ کلمہ لم مضارے سے پہلے آتا ہے، ہمیشہ جس سے پہلے یا تا الف اور نون لگا ہوگا اس فعل سے پہلے لم آتا ہے نفی کرنے کے لیے، لیکن اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کرتے ہیں، یاد آیا جی، اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کلمے کے جو یا تا الف اور نون سے پہلے آئے اس سے پہلے لم کا کلمہ آ جائے تو ہوگی یہ بھی نفی، لیکن یہ نفی مستقبل میں ہوگی، جس طرح ہم نے پڑھا تھا لن تنال البر، تمہیں ہرگز نیکی نہیں ملے گی، چوتھے پارے کا آغاز، اسی طرح یہاں پر بھی یہ کلمہ آ گیا لن یومنا. آمنا یومنو، آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، یومنو وہ ایک شخص ایمان لاتا ہے، یا اور تومنو تم ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، اور نومنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، نومنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، لیکن شروع میں لنگ لگ گیا ہے، نہیں لائیں گے. اچھا جی، یہ دیکھیے میں نے تو پڑھا تھا نا نومنو، آمنا یومنو، اسی طرح نومنو، نون کے اوپر پیش آنی چاہیے تھی لیکن یہاں پر زبر آئے، یہ غلطی سے نہیں لگ گیا. جب بھی کلمہ لن کے ساتھ نفی ہوگی تو بعد میں آنے والے اس فعل کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی. لن نمینا لک، لام لام دو طرح کا ہم نے پڑھا تھا جی، کن معنوں میں آتا جی، کے لیے اور یقیناً، یہاں کے لیے آ گیا کاف مخاطب کی علامت، لک آپ کے لیے، لن نمینا ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے، یعنی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ رات بھر عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گئی. حتیٰ نرا، را یرا، را ہم نے رائے تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، کلمہ کئی دفعہ آ چکا ہے، را اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، اور نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. حتی نرا، حتی کہ ہم سب دیکھ لیں اللہ، اللہ حتی کہ ہم سب دیکھ لیں اللہ کو جہرتن. یہ جہر کا لفظ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جی، یہ ایک تو آتا ہے جہرا یجہرو فتح یفتحو کے بعد کے اندر، جب یہ فتح یفتحو کے بعد کے اندر جہرا یجہرو آتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، واضح ہو جانا. جہر کرنے سے مراد یہ جس طرح آپ نے پڑھا ہے کچھ نمازیں سبھی ہوتی ہیں، کچھ نمازیں ظاہری ہوتی ہیں. یہ ظاہری نمازیں کے لیے کہتے ہیں جس کے اندر امام اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، جہر کرنا آواز کا بلند کرنا. حتی نرى اللہ جہرتن، یہاں تک کہ دیکھ لیں ہم اللہ کو ظاہرن، آشکارا ہو کر، بالکل واضح ہو کر سامنے دیکھنا لیں، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں. فَأَخَذَتْكُمْ فَأَخَذَتْ، اخذ کرنا اور دوسرا کلمہ پکڑنا، لینا، پکڑ لیا، لے لیا. اخذت یہ تے آیا جی، مؤنث کی علامت کے طور پر کسی مؤنث کا تذکرہ ہے. آگے سائقہ آ رہی ہے، سائقہ کلمہ کیونکہ عربی ہے، یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر پہ بول سے لگ گئی، تو اس لیے یہاں پہ اخذت آیا ہے، اخذہ نہیں آیا. مذکر ہوتا تو اخذ آتا ورنہ اخذت. کم کا کی کما کم کننا، یہ سب مخاطب کے لیے آتے ہیں. ہم نے پڑھا کا کی کما کم کننا، کننا اور تم کا کلمہ یہ جہاں جہاں کلمے کے آخر پہ آ رہے گا سب کے معنی تم ہی ہوتے ہیں. اخذت کم، تم سب کو پکڑ لیا. سائقہ، اردو میں بھی سائقہ کہتے ہیں، نام بھی سائقہ رکھتے ہیں، ایک ٹک میں، ایک گرد میں، ایک زور کی کڑک پڑے. اور سائقہ کہتے ہیں اس بجلی کو جس کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور ساتھ آواز بھی ہوتی ہے. انتم تنظرون، وہ انتم اور تم سب، انتا تو ایک مذکر، انتی تو ایک مونس، انتما تم دو مذکر یا دو مونس، یا ایک مذکر اور ایک مونس، عدد میں دو ہو جائے، اور انتم تم سب مذکر اور انتم نہ تم سب مونس، یا انتم ہے. تنظرون کلمے کے آخر پہ واو نون لگا ہے، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اور جمع کی اور کون کون سی علامتیں ہوتی ہیں؟ واولف، واو نون اور یا نون، یہ جمع کی علامتیں ہیں. اور تے تو شروع میں مضارے کی علامت لگی، یا تا الف نون. نظرا، اس نے دیکھا. ینظر، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا. تنظرو، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. تنظرون، تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو. یاد کرو وائس کون تم، یا موسا، یاد کرو جب تم نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اعلانیہ، ظاہرتا، آشکارا ہو کر. ظاہرتا کا لفظ استعمال ہو، دیکھ لیں پکڑ. تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر سننا، کیوں آتا تھا سننا؟ ایک کام ہو جانے کے بعد دوسرا کام، ترتیب کے اعتبار سے. سننا، باسنا، مبوس کرنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اٹھا دینا، دوبارہ زندہ کر دینا، مبوس کر دینا، دوبارہ بھیج دینا. سننا باسنا، نہ کا لفظ ہے، کیوں؟ اللہ جل شانہ ہو تو مفرد، لیکن اپنے لیے جہاں اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتے ہیں وہاں جمع کرتی کا استعمال کرتے ہیں. وہ شہنشاہ مطلق ہے، اور شہنشاہ ہمیشہ پروٹوکولک زبان استعمال فرماتے ہیں. اس لیے باس نہ، اگر ہوتا باس تو میں نے مابوس کیا، میں نے پیدا کیا، میں نے دوبارہ بھیجا. داستا، تو نے بھیجا. داستی، تو ایک مونس نے بھیجا. داست، اس ایک مونس نے بھیجا. لیکن یہاں باس نہ، ہم نے بھیجا. باسنا کم، تم سب کو ہم نے بھیجا، تم سب کو، یعنی ہم نے دوبارہ زندہ کر دیا. جلا بخشی، تمہیں اردو میں کہتے ہیں جلا بخشنا، دوبارہ زندہ کر دینے کے لیے. من بعد موتکم، من سے، یہ بھی اردو کا کلمہ، بعد بھی اردو کا کلمہ، موت بھی اردو کا کلمہ، اور تم تو بار بار آنے والا لفظ ہے. من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، جب تم مر چکے تھے اس کے بعد دوبارہ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم، لعلہ تاکہ کم، تم سب تشکرون، شکر یا شکر، شکر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور تشکر تم شکر ادا کرو، اور تشکرون تاکہ تم سب شکر ادا کرو. اللہ اکبر. ایک زبر سائقہ نے تم کو آن لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، جلا اٹھایا یعنی دوبارہ زندہ کر دیا، باسنا کو، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جائے، شاید لعلہ. وزللنا، زل سایہ، زللنا سایہ کر دیا نا ہم نے، یہ تو آپ قومی ترانے میں بھی اسے پڑھتے ہیں. علیکم، تم پر سایہ کر دیا، تم پر الغمام، ویسے تو اردو کا لفظ ہے غم، لیکن اس کو عربی میں سمجھنے کے لیے آپ کو ڈکشنری کھولنے کی تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑے گی. غین اور نیم سے نکال کے دیکھیے، نکالیے ڈکشنری، غین اور نیم، غمامہ کی جمع ہے غمام، بادل، ایک بادل ہوتا ہے بہت ہی ہلکا جس کے اندر سے سورج کی شعائیں بھی نیچے آ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر سفیدی زیادہ ہوتی ہے. ایک بادل اس سے کچھ گہرا ہوتا ہے، وہ سفیدی میں نہیں ہوتا، وہ اس میں کالا پن زیادہ ہوتا ہے اور اس سے سورج کی شعائیں نیچے نہیں اترتی. اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر پانی اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بارش کے صورت میں برسنے لگ جاتا ہے. یہ جو جس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کا نام سحاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ سحاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، غمام کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ سفیدی کے بعد جب بادل تھوڑا سا کالا ہونا شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کی پوری تمازت کے ساتھ صورت کی روشنی زمین پر نہ پہنچتی ہو، ایسے کو غمام کہتے ہیں. لیکن اس کی ریز زمین پر ضرور آتی ہے، اس کے اثرات زمین پر ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کی تپش، اس کی قوت، اس جلا دینے اور جھلسا دینے والی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے غمام کا لفظ استعمال ہو. غمامہ کہتے ہیں بادل کا وہ ٹکڑا، غمام سارے بادل جمع ہے اس میں. وزللنا علیکم، اور سایہ کر دیا ہم نے، الغمامہ اڑا دیا تمہیں، سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا. وہ انزلنا، وہ انزلا، یونزلو، انزلا کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نازل کر، اوپر سے نازل کر دیا. علیکم، انزلنا ہم نے نازل کیا، انزل تو میں نے نازل کیا، انزلت اس ایک مونس نے نازل کیا، انزلتی تو ایک مونس نے نازل کیا. یہ ساتھ ساتھ جو میں بتاتا ہوں اس کو ذہن میں یاد بھی رکھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ ترتیب بھی قائم رہ سکے گی تو آپ کو یاد کرنا مشکل نہیں رہے گا. انزلنا علیکم، تم سب پر المنا، یہ منا کیا ہے؟ ہاں منا سلوا ہی ہے، یہ من ہوتا کیا ہے؟ یہ کلمہ بنیادی طور پہ عربی مبین کا کلمہ نہیں، یہ عبرانی کلمہ ہے، اور عبرانی کلمے کو میم اور نون سے ذرا نکال کے دیکھیے، عربی میں بھی انہی معنوں میں استعمال ہو رہا، یہ بعد میں اس کا استعمال شروع ہوا ہے عربی میں. اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، کیا مطلب ہے؟ احسان مند، یہ نہیں کرنا. اپنے صدقات و خیرات کو من و احسان کے ذریعے ضائع نہ کرو. اردو میں استعمال ہوتا ہے من و احسان. من کا مطلب احسان جتلانا بھی ہو. یمنون علیک ان اسلموا, وہ تم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. یمنا بنیادی طور پہ کلمہ تو نعمت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی ادب میں, احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے, عطا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ عبرانی کلمہ اس زمانے میں جب یہ لوگ آ گئے تھے, صحیح حدیث بتاتی ہے کہ جس طرح دھنیا ہوتا ہے, دھنیا کی طرح چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں آسمان سے ایک گوند ٹائپ چیز, جس طرح گوند ہوتی ہے اس طرح, اس لیے اس کا نام ترنجبین رکھا گیا. گوند کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے آسمان سے زمین پر اترتے, گھاس پر اور حتیٰ کہ صحرا کی ریت کے اوپر بھی اگر آتے تو اس سے ملوث نہیں ہوتے تھے. سوکھ جانے کے بعد بہت مزیدار کھانے کے لیے ہو جاتے, بالکل وہ سمجھیے جس طرح آج کل آپ بنی اسماعیل جس طرح حلوہ کھاتی ہے, یہ ان کے لیے حلوہ تھا, یہ ایک میٹھا کھانا تھا. سلوا کا وہی لفظ ہے عربی زبان میں جسے آپ تسلی کہتے ہیں, سکون اطمینان. سلوا کے معنی ایک بٹیر کی طرح کا جانور ہے, بٹیر نہیں ہے, یہ بٹیر کی طرح کا ایک جانور ہے جو سمندروں کی طرف سے آتا تھا اور خود بخود ان کے پاس پہنچ جاتا اور یہ اسے ودا کر کے کھا لیتے, اور ان کے پاس اتنے وافر مقدار میں آتا کہ اس کی ضرورت کیوں نہیں رہتی تھی کسی اور چیز کے لیے, اتنا ان کو مل جاتا, نمکین بھی اور میٹھا بھی دونوں چیزیں ان کو مل جاتی. من و سلوا, بات واضح ہوگی جی. پھر ہم نے کہا کلو, عقل حلال اور عقل حرام یہ بھی ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں. عقل کا مطلب کھانا, اکلا یا کلو, اکلا اس نے کھانا کھایا, یا کلو وہ کھانا کھاتا ہے یا کھائے گا, آکلو میں کھانا کھاتا ہوں یا کھاؤں گا, ناکلو ہم کھانا کھاتے ہیں یا کھائیں گے. اگر ہوتا عقل تو میں نے کھانا کھایا, عقل نہ ہم نے کھانا کھایا, لیکن یہ پھر امر آ رہے کل کھاؤ, کل کھاؤ, لیکن آخر پہ وہ لکھتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لام کے اوپر جزم آ جاتی, کیونکہ جب امر آئے گا تو لام کے اوپر جزم آنی چاہیے تھی, یہاں جزم نہیں ہے بل پیش ہے. جس کلمے کے اگلا حرف واو ہوتا ہے تو اس کے جزم کو پیش میں بدل دیتے ہیں عرب, ورنہ پڑھنا مشکل ہو جائے. آپ پڑھ کے دیکھیے, جزم لگا کر آگے واو پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے, رک جاتا ہے. اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے آسانی پیدا کر دی, کلو کھاؤ, من سے طیبات, یہ تو ہماری زبان کا کلمہ, اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا کہ تم نے حرام کھا لینا ہے, حرام کا تو کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو کچھ نازل ہو گیا ہے یہ تو تمہارے لیے حلال ہے تو نازل ہوا ہے نا, یہ حلال نازل ہوا ہے, لیکن اگر غصب سے کھا لیا, میں باہر سے لے کر آیا اپنے لیے بٹیر بنائے اور دوسرا کھا دے, غصب کیا اس نے, چوری کیا اس نے, دھوکہ دہی سے کھایا ہے, طیب رہ گیا. حلال بھی چیز ہو اگر غلط طریقے سے لے لی جائے, جو اللہ کی طرف سے منسوخ طریقہ ہے اسے ہٹ کر لی جائے تو وہ طیب ہو جاتی, وہ پلیت ہو جاتی. ہم اسے حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کبھی بھی کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے اسے حرام کہہ سکتے. حلال اور حرام کا حق صرف اللہ کا ہے, اور محمد رسول اللہ ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے. جب کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے, تو وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے, وہ ماں یعنی کون الحاوا, وہ اپنے پاس سے نہیں کہتے, وہ تو وہی ہوتی ہے جن سے نازل ہوتی. اگر فتح خیبر تک وہ حمر الاہلی جسے گدے کا گوشت کہتے ہیں وہ جائز تھا, تو واپسی پر محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ اگر اب نہیں کھانا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذات سے کہا ہے, ان پر وہی نازل ہوئی ہے. اور وہی میں نے عرض کیا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک کتاب اللہ میں آ جاتی ہے اور ایک محمد رسول اللہ کے قلب سلیم میں آ جاتی ہے. کلو کھاؤ من طیبات, اصل کلمہ تو طیبہ تھا، اور جس کلمے کے آخر پہ گول تے آ رہے طیبۃن، اس کی جمع بنانے کے لیے ہم نے پڑھا تھا گول تے کو کاٹ دیتے ہیں، الف اور تے کا اضافہ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں طیبہ کے گول تے کو کاٹا گیا، الف اور تے کا اضافہ کیا، طیبات بن گئے۔ ما رزقناکم، ما جو رزقنا جو رزق دیا، نہ ہم نے کم تم سب کو، ما رزقناکم جو کچھ ہم نے رزق دیا تم سب کو، وما ظلمونا و ما ظلمو، ظلما اس نے ظلم کیا، اور ظلمو ان سب نے ظلم کیا، اور ما ظلمو ما نفی کر جاتا بھی، انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، ولیکن ولیکن وہی کلمہ جسے ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں، وہ کے معنی بھی اردو میں استعمال ہونے والے کلمہ وہ کانو، کانو تھے، وہ والی جمع کی علامت، ہم نے پڑھا کہ اے کونو مکان کے مالک، کون کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہونے کے معنی میں، وہ ساری چیزیں جو ہو چکی ہوتی ہیں ان کے لیے کون کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ کہتے کن ہو جا پایا کون، وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ تو مضارع کی علامت آ گئی یقون کے اندر، اور باقی لفظ وہی اردو کا کون رہ گیا، اسی کا ماضی کانا ہو جانا، وہ ولد جمع کی علامت، ولیکن کانو انفسہم، انفس نفس کی جمع ہے، نفس بھی ہماری زبان کا کلمہ بھی جان کے لیے استعمال کرتے ہیں، انفسہم ان کی اپنی جانے، یظلمون وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا، اور یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے، بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا ہے۔ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، ابر کا لفظ آیا جی میں نے کن معنوں میں استعمال کیا، وہ بادل جس سے شعائیں تو نیچے پہنچتی ہیں لیکن اس کے ٹھنڈا کر کے بھیجتی ہیں، اس کے اثرات تو موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی تپش اور اس میں جلسا دینے والی قوت وہ حذف ہو جاتی ہے، اس میں اتنی چیزیں نکال لی جاتی ہیں، تو پھر وہ بادل جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوگا۔ ذللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوا کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی، انہیں کھاؤ، انہیں کھانا، مگر تمہارے اصلاح نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا، ما ظالمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چالیس روز کے لیے جب پروردگار عالم نے اپنے پاس بلایا، کہا کہ تم طور پر میرے پاس آ جاؤ اور اپنی قوم کے 70 دانشور بھی لے آنا، 70 لیڈر بھی لے آنا، وہ 70 لیڈر بھی لے کر چلے گئے۔ پھر ایک جگہ جب حکم ہوا کہ ان کو یہاں کھڑا کرو اور اللہ سے جا کے بات کر کے اللہ کا کلام لے لو، وہ کلام لے کر جب واپس آئے تو کہنے لگے یہ دانشور سارے ابھی قوم تک نہیں پہنچے تھے، انہیں دانشوروں کے پاس تھے اور لیڈروں کے پاس تھے، تو لیڈروں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہوں ہم اوپر جاتے ہیں، اور اوپر جا کر طور سے میں جا کے باتیں کر کے اللہ سے کلام لے کر آتا ہوں، تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو کیسے مان جائیں کہ باقی اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ یہ دانشور جن کو ہم کہتے ہیں جو اپنی عقلوں کی بنیاد پر سوچتے ہیں، اس دور سے لے کر آج کے دور تک ایک ہی طرح کرے، حالانکہ دانش جس کا نام ہے، وہ فہم وعقل جس کا نام ہے، اس کا سوچ تو خود اللہ کی ذات ہے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی ذریعہ عوام تک پہنچانے کے لیے ہے وہ نبی اور رسول ہوتا، اور نبی رسول جو چیزیں لے کر آتے ہیں وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ لے کر آتے ہیں، وہ تو عین الیقین کے ساتھ آتے ہیں، جو عین الیقین کے ساتھ آتی ہے چیز اصل حق تو وہ ہوتی ہے، اور تمہارے تو تخمینے ہوتے ہیں، تمہارے تو اندازے ہوتے ہیں، اندازوں کی بنیاد پر علم نہیں بنتا، علم تو وہ ہے جس کے پیچھے ٹھوس قوت موجود ہو، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے زیادہ ٹھوس کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اور جہاں اللہ نے مناسب سمجھا اپنے بندوں کو ان انبیاء اور ان رسل کو وہ مشاہدے بھی کروا دیے تھے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے تو معراج پہ جا کے جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ نہیں کروا دیا تھا، اسی طرح انبیاء کو اللہ مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں، تو جو بات جبریل امین لے کر آتے ہیں رسول امین پر اس کے اندر کوئی شک والی بات ہو رہ جاتی، لیکن دانشور ہر دور میں ایک ہی بات کہتا ہے، یہ میری عقل پہ برا نہیں اترتا، میں نہیں سمجھ سکتا، وہ ہمیشہ یہی بات کہتا ہے، وہ بنی اسرائیل کا ہو تو تب بھی نہیں مانتا، وہ بنی اسماعیل کا ہو، بنی اسماعیل سمجھتے کون ہے، بنی اسماعیل کا ہو تو تب بھی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے ٹھیک ہے قرآن حکیم جو لے کر آئے ہیں اس کے اندر کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال لگاؤ گے تو تمہارا مال بڑھے گا، تو آج کا دانشور کہتا ہے یہ میں تو ماننے کو تیار نہیں، یہ چیز جو میرے پاس موجود ہے فرض کیجیے وہ 100 روپے کی ہے، اس میں سے میں نے 250 روپے اللہ کی راہ میں لگا دیے، تو میرے تو عقل کہتی ہے پیسے کم ہو گئے، یہ محمد رسول اللہ عجیب ہی بات کر دیتے، یہ دانشوروں کا جو ٹولہ ہے پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوا آج کے دور میں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تھے تو منکرین زکات جو پیدا ہوئے تھے وہ یہی لوگ تو تھے، عقل کے گھوڑے دوڑاتے کہتے نہیں جناب باقی تو 97.5 رہ گئے، 97.5 100 سے کم ہوتے ہیں اس سے مال کم ہو جاتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مال بڑھ جاتا ہے، بتانے والی ہستی رسول اللہ ہوں اور کہنے والی ہستی اللہ جل شانہ ہوں، تو بنی اسماعیل نے کیا مان لیا، ان کے بنی اسماعیل کے لوگوں نے تو مان لیا، اس کے دانشوروں نے نہیں مانا، جو اپنی عقل کی بنیاد پر کسوٹی رکھتے ہیں پھر اس پہ پرکھنے لگتے ہیں کہ میں کیسے مان جاؤں، میری تو عقل کہتی ہے کہ یہ تو 97.5 رہ گئے، اور اللہ کہتے ہیں اس سے بڑھ جاتے ہیں، حالان اگر وہ شعور رکھتے ہوتے تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے اللہ کو اپنی آیات اور اپنے معجزات اور کام سے دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں، جن کو اللہ نے آیات کا لفظ قرار دیا ہے وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ لوگوں ذرا اس پہ غور تو کرنا، تمہاری روزمرہ کی زندگی کی بات ہے، بکری ایک سال میں کتنے بچے دیتی ہے، ایک یا دو دیتی، اس سے زائد نہیں دیتی، کتیا ایک سال میں دو دفعہ دیتی ہے، اور ایک جھولی میں 6 سے لے کر 8 اور 10 اور 12 تک، سانپ ایک دفعہ 1000 سے زائد انڈے دیتا ہے، اور اس کے اوپر وہ ناگن جس میں سے نکلتے ہیں وہ 1000 بچے باقاعدہ نکلتے، کتے اور سانپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتے، بکری قربان ہوتی ہے، روز ذبح ہوتی ہے، اور لاہوریوں سے زیادہ کون جانتا ہے، روز کھا جاتے ہیں جتنی ذبح کرو، شام کو کیا 12 مرے گوشت لینے چلے جاؤ تو ملتا نہیں ہے، وہ اگر 250 کیا ہے انہوں نے 250 بھی مہنگا کر دیں گے تب بھی یہ کلو کے حساب سے لے کے کھا جائیں گے، اتنا کھاتے ہیں، بکریوں کے غول آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی کتوں کے غول نہیں دیکھے، کبھی سانپوں کے غول نہیں دیکھے ہوں گے، انہیں کون بڑھاتا ہے، اور جس کے بس میں ہے وہ تو کر سکتا ہے، تمہاری عقل ناقص پیچھے ہے، سب کی عقل محدود ہوتی ہے سوائے انبیاء اور رسل، انبیاء اور رسل کی نظر عقل کیوں زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے نور سے دیکھتے ہوتے ہیں، اور آج بھی اللہ کے نور سے دیکھے گا اللہ اس کی نظر کے اندر وسعت پیدا کر دے گا، اور اللہ کا نور اس دنیا کے اندر قرآن حکیم ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اس کا نام اللہ کا نور ہے، جو یہاں کا مشاہدہ اور مطالعہ کر کے پڑھے گا اللہ اس کی نظر کو وسیع کر دے، ان کی عقلیں محدود اور اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلے کرنے لگ گئے تو یہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ سود کا کاروبار حرام ہے, تو جو چار جماعتیں پڑ جاتا ہے وہ ٹائی سیدھے کرتے ہوئے بڑے منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں اچھا بھائی اگر تو یہ سود حرام ہے تو بتاؤ بینک کیسے چلیں گے. اللہ نے کہا کہ میں نے سود کا مٹھ مار دیا ہے, سود کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بے برکتی کروانی ہے اور سود کے کاروبار کے ذریعے بینک چلوانے ہیں تاکہ ہم تباہ ہو جائیں. یہ دانش ہے تمہیں اللہ کی بات کا یقین ہی دو باتوں میں سے ایک بات. اللہ کہتا ہے یوربیس صدقات, اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو نفع دیے ہیں جو فائدے دیے ہیں وہ صدقات اور خیرات کے اندر دیے ہیں, اور میں نے جو صدقات جو کاروبار کرتا ہے میں نے اس کے اندر نفع رکھا ہے. اور جب کاروبار کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے پیسے کو کہاں لگاؤں, اگر بینک میں نہ لگاؤں, اگر سودی کاروبار میں نہ لگاؤں تو میں پھر کہاں لگاؤں. تو کہتے ہیں تجارت میں لگا لو, کہتے گھاٹا پڑ جانے کا خدشہ ہے. اور اللہ کہتا ہے میں نے تجارت کے اندر برکت رکھی ہے. کیا انہیں اللہ کی بات کا یقین ہے؟ اور اگر یقین ہوتا تو اللہ کی بات مان نہ لیتے. بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل ہو, دونوں کی عملی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جب میں اس بات کو کہتا ہوں تو اچانک مجھے محمد رسول اللہ کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کوئی دل ایسا نہیں ہے, کوئی وہ خو ایسی نہیں ہے جس میں بنی اسرائیل گھسی ہو اور تم نہ گھسو گے, تم بھی وہی کام کرو گے. حالانکہ تمہارے پاس ہدایت مکمل پہنچ چکی اور ہم سارے وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو اپنے اللہ کو جہرتن رکھیں گے. اور جب یہ جسارت کی انہیں کہ رسول کی بات کو دکھلا دیا, اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا, اور یہ مانا ہی نہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ مانا ہی نہ کہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے, اور یہ مانا ہی نہ کہ یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, تو اللہ کا عذاب نازل ہوا. فاخذتکم الصاعقہ, تو ایک کڑک نے آگ کے تمہیں پکڑ, زور کی ایک کڑک ہوئی, ایک بجلی چمکی. آج بھی جب بجلی اور آواز ایک وقت میں آتے ہیں نیچے تو اس طرح لگتا ہے جس طرح دل بند سا ہونے لگا ہے. جی جتنا دہل جائے نا سمجھ لو آپ اس سے قریب تر ہیں, یہ دل دہل جاتا ہے. اور جتنا انکار زیادہ ہو موت پاری ہو جاتی ہے. جن کے دلوں میں رب رہتا ہے ان کی کیفیتیں اور ہوتی ہیں, ان کے اوپر اللہ کے انکار, اس کی قدرتوں کا انکار تھا, اس کی صفات کا انکار تھا, کہ یہ اللہ اسے باتیں بھی کر رہے ہیں رسول, رسول کی باتوں کا انکار تھا. تو ایک اور جگہ پہ لفظ آیا رجفا, فاخرت مرجفا کا, یہ چھٹکے نے انہیں پکڑ. جب یہ بجلی چمکی تو اس کے ساتھ ہی زمین کے اندر ایک بلزلہ بھی ہوا. دونوں آیات کٹھی کر کے میں پڑھ رہا ہوں. اس زلزلے اور بجلی کے جھٹنے سے جب وہ زمین پر گر پڑے تو ان پر موت مسلط ہو چکی. اللہ چاہتے کہ انہیں دوبارہ زندگی نہ دیتے اور وہ معصیت الہی اور معصیت رسول میں مر جاتے تو جہنم کا ایندھن بن جاتے. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے, موقع دیتا. اللہ نے پھر موقع دی. اور تم دیکھ رہے تھے کہ جس نے انکار کیا تھا وہ مر گیا تھا, پھر اللہ نے اسے تمہارے سامنے ہی زندہ کر دیا. اللہ کی قدرتوں کا ابھی بھی تمہیں یقین نہیں ہے؟ اب بھی کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ہمارا اللہ کے بارے میں تو سوچتے نہیں ہو, دنیاوی سہاروں کے بارے میں سوچتے ہو کہ فلاں ہوگا تو ہم بچ جائیں گے, یہ میرے پاس ہوگا تو بچ جاؤں گا, یہ ہوگا تو میں آرام سے رہ لوں گا, اور یہ نہ ہوا تو سکون سے نہ رہ سکوں گا. اللہ تمہارے سکون کا بندوبست کون کرتا ہے, تمہارے آرام کا بندوبست کون کرتا ہے, تمہارا رازق کون ہے؟ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟
سم باسنکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی بخش دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. یہ بنی اسرائیل کو جس طرح ہم نے یاد ہے، پچھلا اگر آپ کے ذہن میں موجود ہو، ایک تو ہم ہفتے کے بعد آ کے ملتے ہیں تو ہفتے سے پہلی ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں نہیں ہیں، اللہ کرے کہ وہ موجود ہوں، اگر آپ نے گھر میں ایک دوسرے کو پڑھایا ہو تو وہ تازہ ہوں گی، تو میرے ساتھ جب دوبارہ پڑھیں گے تو وہ بات پچھلی واضح ہو جائے گی. بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے غلامی سے نجات دلا کر آزادیوں کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اور غلامی کے اندر رہنے والے جو مزے ہوتے ہیں وہ ان کی چاٹ انہیں پڑ چکی تھی. آزادیوں کے لیے جو قربانیاں دینا پڑتی ہیں اس کے لیے ان کے اندر حوصلہ نہیں. وہاں سے جب نکلے، یہ شہروں سے نکلے، شہروں کے رہنے والے کو اگر کہا جائے کہ تو صحرا میں آ جا، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آج آپ کو کہا جائے کہ دین کی خاطر آپ نے کسی صحرا میں جانا ہے، آپ کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا بنی اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے. میرا ایک تھیسس ہے، اس کے اندر میں کام کر رہا ہوں سید مادودی کے اوپر، تو اس میں جو ڈرا بیکس ہیں ان کو میں لکھتے ہوئے پڑھ رہا تھا کہ سید مادودی نے جو تحریک اٹھائی تھی وہ اس بنیاد پہ اٹھائی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ ان کتابوں کو پڑھیں گے، اس تفہیم القرآن کو پڑھیں گے، اس لٹریچر کو پڑھیں گے، ان کے دماغ تر و تازہ ہو جائیں گے، وہ اپنے اللہ سے جڑ جائیں گے اپنے اللہ سے. پھر یہ جو 80% آبادی ان پڑھ دیہاتوں میں رہتی ہے، ان کو میں کہوں گا تم دیہاتوں میں چلے جاؤ، تم دیہاتوں میں جا کے وہاں لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کرنا، جو بات سمجھ گئے ان کو بتانا. تو پڑھے لکھے آدمی کی، شہری آدمی کی دیہاتی بات جلدی قبول کر لیتے ہیں تو یہ لوگ جلدی قبول کر لیں گے، اور اس طرح واپس جب پلٹیں گے تو پورا انقلاب برپا ہو چکا ہوگا. ان کے دماغ میں نقشہ یہ تھا، اور حادثہ یہ ہو گیا کہ جس نے گاؤں میں بھی مادودی صاحب کو پڑھ لیا، جو چار کتابیں پڑھ گیا وہ بھی اٹھ کر شہر میں آ گیا، اور شہر والا دیہات میں نہیں گیا، نقشہ پھر ہو گیا. یہ ہجرتیں دین کی راہ کی ضرورتیں، وہی کام بنی اسرائیل کا تھا وہی بنی اسماعیل کر رہی، یہ بھی ادھر نہیں گئے. اور جن کو بھیجا یہاں پر، ظاہر شہروں کے اندر کی سہولتیں گاؤں میں تو نہیں ملیں گی نا، اور یہ گاؤں بھی نہیں جہاں جن کو جہاں بھیجا تھا. آزمائشیں ذرا سخت ہوتی ہیں، اور آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر اس سے کم آزمائش کی ضرورت ہوتی تو اللہ وہ دے دیتے، یہ کم از کم ہے، ورنہ آزادیاں نصیب نہیں ہوتی. یہاں پہ گھروں میں رہتے تھے، کمروں میں رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، اور وہاں صحرا کے اندر اوپر سورج تھا، دہکتی ہوئی آگ. اور صحرا کے اندر اگر کوئی بندہ رہ کر آیا ہو تو اسے پتا ہے کہ سورج صحرا کے اندر زمین کو کس قدر تپا دیتا ہے، اور اوپر سے کس قدر وہ سختی ہو جاتی ہے. لیکن اگر زمان کا لفظ استعمال کیا ہے میرے اللہ نے، وہ سورج جس کے ذریعے شعائیں تو زمین کے اندر سے نباتات اگانے کے لیے جو اثرات رکھنے وہ تو پورے رکھتی ہوں، لیکن تپش والی بات جو ہے وہ جلسا دینے والی بات اتنی شعاؤں کو روک لیتی ہو، وہ سفید نہیں ہلکے کالے رنگ کے بادل دے دیتی ہو جو ان پر سایہ کر دے، انہیں وہ محفوظ بھی کر دے، اور زمین سے چیزیں نکالنے کے لیے اور نباتات کو اگانے کے لیے ان کے پاس وہ ساری شعائیں بھی پہنچتی ہوں، وہ تمام بھی پورا ہوتا ہو، اتنا بڑا احسان کر دیا. تو احسان کو کیا انہوں نے مان لیا؟ کھانے کے لیے بہترین چیزیں طیبات اللہ نے عطا کر دیے تو کیا کہتے ہیں کیا کھانا ہے؟ ہم نے پیاز کھانا ہے، دالیں کھانی ہیں. اللہ نے کہا، سنیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آزادیوں کی طرف چلنا ہو تو صحرائی اور کوہستانی زندگی لازمی ہے، مشقت اور سختیوں کو برداشت کرنے کی قوت لازمی ہوتی ہے. اسی بات کو اقبال روتے روتے چلے گئے.
ہمارے ہاں تو بچہ بھی کہتا ہے کہ ابو 18-19 سال کا بچہ جو پیدل آ جا سکتا ہے اسکول میں وہ کہتا ہے ابو کار چاہیے، فلاں چیز چاہیے، سہولتیں چاہیے۔ سہولتیں مانگنے والے ممی ڈیڈی بچے کا امت کا مستقبل جب بنیں گے تو کیا مستقبل ہوگا؟ ممی ڈیڈی مستقبل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے بچوں کو کس طرح پال رہے ہیں؟ اسے تیرائی اور کوستانی آداب سکھاتے تھے؟ میرے اللہ نے لازمی وہاں سے اشاروں سے نکالا، کیا میرا اللہ یہ ساری باتیں مصر کے اندر نہیں کر سکتے تھے؟ ٹریننگ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس میں سے نکالنا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ٹریننگ کے پیریڈ سے نہیں نکلے گا وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ اس امانت کو مضبوطی سے تھام، پھر وہ اندر سے اتنا کمزور ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر فیصلے کر لیتا ہے، کسی طاقت کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی باتوں کو مان لیتا ہے، پھر اپنے اللہ کی بات، اپنے رسول کی بات جو سامنے ہے اس کو نہیں مانتا، پھر وہ کہتا ہے کہ امیڈیٹ باس وہ چودھری وڈیرا خاقان، وہ مضبوط تھانے دار، وہ علاقے کا بڑا بدماش، یہ زیادہ ہے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے تو ڈائریکٹ خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو سب سے بڑے گنڈے امریکہ سے ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی خیر، کبھی اس سے بھی بچنے کی یوں کوششیں کی ہیں جس طرح اللہ امریکہ سے بچنے کی کوششیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مشکلات سے کے مقابلے پر کھڑا ہونا ہم نے سیکھا ہی، اور 40 سال تک اللہ نے کہا ایک نسل جب غلامی کی زندگی گزارتی ہے تو اس کے ذہن کے اندر خاص سانچے بن چکے ہوتے ہیں، اس کے نزدیک سب سے پہلے میں ہوتا ہوں۔ یہ میری بات ذرا غور سے سنیں، یہ مفاد کا بندہ ہوتا ہے، بنیاد پرستی پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے فائدہ جو ملنا چاہیے وہ مجھے ملنا چاہیے، سب سے پہلے میں۔ وہ مفاد پرست ہوتا ہے، وہ مادہ پرست ہوتا ہے، وہ لذت پرست ہوتا ہے۔ یہ مظاہرے جو غلامی کر رہا ہے اپنے چودھری کی وڈیرے کی، کتنے پیسے وہاں سے لیتا ہے جی؟ اس کی تو تنہائی کوئی نہیں بیچارے، 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ کبھی عقل سے سوچا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں اپنی محنت کر کے پیسے لے سکتا ہوں، تو میں اس کی غلامی کیوں کروں؟ سوچتا وہ سوچے گا بھی نہیں، اگر وہیں پہ رہے گا نہیں سوچ سکتا۔ اس کی بیٹیاں اس کے گھر کی ساری عمر ملازمہ رہتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے، فائدہ کیا لینا ہوتا ہے؟ میری بیٹی اور میرے بیٹے کی شادی پر چودھری مجھے تھوڑے سے دانے دے دے گا، چودھری تھوڑا سا مال خرچ کر کے میرے اس فرض کو پورا کر دے گا، میرا یہ فائدہ ہو جائے۔ اس کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے؟ کبھی بغاوت کرتا ہے؟ نہیں کرے گا، اسے وہاں سے پہلے نکلنا ہوگا، تیرا کے اندر آنا ہوگا، اپنے رب پہ یقین کرنا ہوگا تو اس کا رب دے سکتا۔ وہ کہتا اچھا چودھری نے نہ دیا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ حتیٰ کہ ایک چودھری کی دوسرے چودھری سے لڑائی ہو جائے، چودھری کے بچے تو آپس میں نہیں لڑتے، نظارے ہی لڑتے ہیں، لڑائی چودھری کی، یہ کیوں لڑتا ہے؟ میں ایک اور بات کہوں، یہ میں نے صرف مظاہرے کا ایک نام لیا ہے، جہاں جہاں انسان ذہنی غلامی میں چلا جاتا ہے وہ مظاہرے ہی بن جاتا ہے، چاہے وہ کسی کی سیاسی غلامی میں چلا جائے، چاہے وہ کسی کی مذہبی غلامی میں چلا جائے۔ پیر صاحب نے مذہبی طور پہ غلام کر لیا تو کمکمے کے تو اس کے گھر چلتے ہیں، مرید کا گھر تو بےچارا ابھی بھی، اور اسے تسلیاں کس قدر دیتا ہے؟ یہ اسے نہیں بھاگتا، اسی کے پاس رہتا ہے، یہ اس کا مذہبی مظاہرہ ہے۔ پارٹیوں نے سیاسی کارکنوں کو ہر لڑائی کے اندر استعمال نہیں کیا،
کبھی اس جلسے میں لے کر مروا دیا، کبھی اس جلسے میں لے کر مروا دیا، کبھی اس حکومت کے خلاف مروا دیا، اور اگلے ہی لمحے اس حکومت کے ساتھ دوستی کر لی اپنے مفاد کی خاطر. یہ سیاسی مظاہرہ وہاں سے بھاگتا. لوگوں آزادیوں کی ضرورت ہے. اجارہ داریوں نے انسانوں کو باندھ رکھا ہے. وہاں اجارہ داری تھی فرعون کی مصر کے اندر، اس نے غلام بنایا. اجارہ داری تھی قارون کی مال کے حوالے سے، میں نے پہلے اقتدار کی بات کی ہے، اقتدار کے حوالے سے اجارہ داری تھی فرعون کی، مال کے حوالے سے اجارہ داری تھی قارون کی، اور بیوروکریسی کے حوالے سے اجارہ داری تھی حامان. اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ تعلقات بنا کر ہم معاملات ٹھیک کر لیں گے. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ معاملات اس طرح ٹھیک نہیں ہوتے. آپ کو پتا قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ کا حقیقی چچا زاد بھائی تھا. تعلقات تو تھے، ساتھ دیا پھر، تو پیچھے آنے والوں میں بھی وہ تھا جو پکڑ کے قتل کریں گے. آج بھی اگر آپ اپنے مقام سے بھاگ کر آزادی کے لیے نکلنا چاہیں گے تو آپ کو آزمائیوں سے گزرنا پڑے گا، صحرا میں آنا پڑے گا، 40 سال تک دھکے کھانے پڑیں گے. ان دھکے کھاتے کھاتے ایک نسل مرے گی بیچاری ساری، اس لیے اور دوسری جو اس کی گود میں پروان چڑھے گی صحرا کی گود میں، یہ آزادیوں کی حفاظت کرنے والی ہو. سہیلی کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، وہ موسم خوش ہوتی ہے اور احسان شناس سے ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو کہ آزمائشوں کے اندر سے گزر کر اس کی گود میں پڑ کر جوان ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو پتا ہے کہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک قبطی، وہ مالک اپنے آپ کو سمجھتے، قبطی آل فرعون ہے اور بنی اسرائیلی کو وہ مار رہا تھا. حضرت موسیٰ نے دیکھا اور کہا کہ کیوں مارتے ہو، کیا بگاڑا اس نے تیرے، وہ غریب آدمی ہے بیچارہ، کیوں مارتے ہو اسے؟ اسا تو کون ہوتا روکنے والا؟ آپس میں لڑائی ہوگی، ابھی موسیٰ نے مکہ مارا. یہ مشہور واقعہ ہے، بندہ مر گیا. اگلے دن حضرت موسیٰ کا وہاں سے جب گزر ہوا تو اسی بنی اسرائیلی کو ایک اور قبطی مار رہا تھا. قرآن حکیم نے اس کو درج کیا ہے. ایک اور قبطی مار رہا تھا، اس قبطی کے منہ دوسری طرف تھا اور بنی اسرائیلی کا منہ اس طرف تھا، مار کھانے والے کا، جس طرف حضرت موسیٰ تشریف لا رہے تھے. حضرت موسیٰ کو دیکھتے ہی کہنے لگا، اس قبطی کو تو مار رہا تھا جو ظالم تھا، اس کو کہنے لگا بھاگ جا بھاگ جا، موسیٰ بڑا ظالم ہے، کل بھی اس نے ایک بندہ مار دیا تھا، تجھے بھی مار دے گا، کس کی حمایت کر رہا تھا ظالم کی؟ قدر ناشنا ہوتے ہیں، جو ان کے لیے مرتے ہیں ان کی پرواہ تک نہیں کرتے اور اپنے ظالموں ہی کا ساتھ دیتے، اپنے ظالموں کا ساتھ دیتے. اور یہ راز تو ابھی کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ موسیٰ نے بندہ مارا ہے. یہ راز کس نے افشا کیا؟ اسی بندے نے جس کے خاطر یہ سب کچھ کیا تھا، اسی نے مقدمہ بنوایا، وعدہ ماس گواہ بن گیا حضرت موسیٰ کے خلاف. اندازہ کیا آپ، یہ قدر آشنا نہیں ہوتے، جو ان کے لیے مرتے ہیں، جو ان کے لیے اٹھاتے ہیں ان کو، جو ان کی اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں فوراً ہی اقتدار کی طرف سے وہ آواز آ جاتی. پچھلا اگر لیکچر یاد ہو، وہ جی ایسے اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں کہ انہیں اسلام چاہیے، انہیں تو اسلام آباد چاہیے. یہی بات کہہ رہے تھے، یہی بات فرعون نے کہی تھی حضرت موسیٰ اور ہارون کے مقابلے پر. جب قومیں اس حد تک گر جاتی ہیں تو پھر ان کے زمانے میں انقلاب برپا نہیں ہوتا، پھر ان کی اگلی نسل کے زمانے میں ہوتا جو صحراؤں میں اور ان کی وجہ سے ہو کے نکلتے. یہ پہلی ہی آزمائش آ گئی، حال اتنا کچھ انہیں ملا وہ بھی لینے سے انکار کر گئے اور کہنے لگے ہم تو دوسری چیزیں کھائیں.
لگتا ہے کہ یہ ساری کہانی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی وہ رسول اللہ کی بات سے کوئی دل ایسا نہیں جس میں وہ غصے ہیں تو نہ گھسے, لگتا ہے بالکل ویسے ہی چل رہی. مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے سیاسی آقاؤں نے جن کے ہم مظاہرے بن چکے ہیں, جو جو جس جس پارٹی کا مظاہرے بن گیا اندر سے یہ مانتا ہے کہ اس کی پارٹی نے اسے بھی تنگ کیا ہے, اس کی پارٹی کے سربراہوں نے اسے بھی لوٹا ہے, اس کے ایم این اے اور اس کے ایم پی ایز نے اس قوم کو خوب جھنجھوڑا ہے, اسے لوٹا ہے, مانتا ہے اندر سے, لیکن ووٹ دیتے ہوئے پھر کس کو دیتا ہے؟ نہیں جناب, آپ نون کو دیتے ہیں اور نون نے بھی اتنا ہی لوٹا ہے. اب مشرف کو گالی دینے والے کی زبان اتنی لمبی ہو جاتی ہے, جنہوں نے مجاہدین ان کے حوالے کر دیا.